آگے دیکھیے بھائی شرح میں، قوله ان اتحد اي وحد معناه قوله فمع تشخصه اي جزئيته قوله وزعا اي بحسب الوزع دون الاستعمال لان ما يكون مدلوله كليا في الاصل ومشخصا في الاستعمال كاسماء الاشاره على راي المصنف لا يسمى علما. اچھا بھائی، اوپر متن کے اندر مصنف نے مفرد کی تقسیم کی اور بتلایا کہ مفرد جو ہے وہ متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی. اگر متحد المعنی ہے تو پھر وہ معنی جو ہے یا وہ جزی ہوگا یا کلی ہوگا، یعنی ایک ہی فرد کے لیے وضع ہوگا یا کثیرین پر صادق آئے گا. اگر ایک ہی فرد کے لیے وضع ہے تو اس کو عالم کہتے ہیں، اور اگر کثیرین پر بولا جاتا ہے تو پھر وہ افراد آپس میں برابر ہوں گے یا ان میں فرق ہوگا. اگر وہ افراد آپس میں برابر ہیں تو اس کو کلی متواتی کہتے ہیں، اور اگر ان میں فرق ہے تو اس کو کلی مشکک کہتے ہیں بھائی. اور اگر وہ مفرد متکثر المعنی ہے تو پھر ہر معنی کے لیے شروع ہی سے وہ علیحدہ وضع کیا گیا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا. اگر ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع ہے تو اس کو مشترک کہتے ہیں، اگر ہر معنی کے لیے الگ وضع نہیں اور وضع تو ایک ہی معنی کے لیے ہے بعد میں دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا تو پھر پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا یا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا دوسرے میں مشہور ہو گیا تو اس کو منقول کہتے ہیں، اور اگر دوسرے معنی میں مشہور نہیں یعنی پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی تو پھر اس کو حقیقت اور مجاز کہتے ہیں بھائی. تو متن میں یہ تقسیم بیان ہوئی، اور گزشتہ سبق میں شارح نے آپ کو بتلایا کہ مصنف نے یہ جو کہا نا وہ ایزن ان اتحدا، اسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی وہ مفرد ہی کی تقسیم ذکر کر رہے ہیں، اور اس سے یہ وہم پڑتا ہے کہ شاید مفرد کی تمام قسموں میں یہ قسمیں جاری ہوتی ہیں. مفرد کی تو تین قسمیں ہیں، اسم، کلمہ اور ادا. تو معلوم ہوا وہ بھی عالم بھی ہوتے ہیں، تینوں میں عالم بھی آئے گا، تینوں میں متواتی بھی آئے گا اور تینوں میں مشکک بھی آئے گا. حالانکہ یہ قسمیں تو صرف اسم کے اندر جاری ہوتی ہیں، کلمہ اور ادات میں یہ قسمیں جاری نہیں ہوتی. لہذا مصنف کو یہاں پر وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ وہ اسم کی تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ باقی مناطقہ نے تصریح کی ہے وہ علم، متواتی اور مشکک یہ لفظ صرف اسم پر بولتے ہیں، کلمہ اور ادات پر نہیں بولتے. اور نیز انہوں نے صراحت کی ہے اس بات کی، یعنی واضح لفظوں میں ذکر کیا ہے کہ کلمہ اور ادات کلی اور جزی ہونے کے ساتھ موصوف نہیں ہوتے. اسم جو ہے وہ کلی بھی ہو سکتا ہے اور جزی بھی، لیکن کلمہ اور ادات ایسے نہیں ہیں. اور یہ تقسیم تو کلی جزی ہونے کے اعتبار سے ہے، تو یہ صرف کس کے اندر جاری ہے؟ اسم کے اندر جاری ہوتی ہے. تو یہاں اسم کو ذکر کرنا چاہیے تھا، مفرد کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے. اور میں نے بتایا تھا ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر مفرد بول کر، عام بول کر خاص مراد ہے، یعنی لفظ تو ذکر کیا مفرد کا لیکن ارادہ کس کا کیا؟ اس کی ایک خاص قسم یعنی اسم کا. لیکن پھر اس پر اشکال ہوتا ہے، یہاں تو بات ٹھیک ہو جائے گی کہ اسم کی تین قسمیں ہیں، لیکن آگے معنی اگر کثیر ہو وہاں پر جو قسمیں بنیں گی وہ بھی صرف اسم کی قسمیں ماننا پڑیں گی، حالانکہ وہ تو اسم کی قسمیں نہیں ہیں، وہ تو کلمہ کی تینوں قسموں میں وہ تقسیم جاری ہوتی ہے، چاہے اسم ہو، چاہے کلمہ ہو، چاہے ادات ہو. وہ مشترک بھی ہو سکتا ہے، منقول بھی ہو سکتا ہے، حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور مجاز بھی ہو سکتا ہے. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تکرار کیا تھا، حل ہو گیا. آگے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں قولہ ان اتحدا، مصنف کا قول ان اتحدا یعنی مفرد کا معنی اگر متحد ہو. بھائی متحد ہونے کا کیا معنی؟ اتحاد تو اس کو کہتے ہیں کہ دو چیزیں کم از کم آپس میں مل جائیں اور ایک ہو جائیں، تو کیا یہاں بھی دو معنی مل کر ایک ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، اتحاد یہاں بمانے واحد ہونے کے معنی میں ہے، اتحاد کس معنی میں ہے؟ ایک ہونے کے معنی میں ہے. ای واحد معناہ، ای واحد، یہ باب زاربہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سمیا سے بھی اور کرما سے بھی. واحد، واحد، وحیدہ، تینوں بابوں سے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا معنی ہے ایک ہونا، ایک ہونا. تو ان اتحدہ ای واحد معناہ، یعنی اس کا معنی کیا ہو؟ ایک ہو. تو اتحاد کا یہاں یہ معنی نہیں کہ دو یا تین معنی مل کر ایک بن گئے، بلکہ اس کا کیا معنی ہے؟ ایک ہونا، یعنی مفرد کا معنی ایک ہوگا یا زیادہ. جیسے انسان کا معنی صرف کیا ہے؟ حیوان ناطق. افراد کو نہ دیکھیں، معنی کو دیکھیں. انسان کا ایک ہی معنی ہے یا اور بھی معنی آتے ہیں؟ اس کا ایک ہی معنی ہے، حیوان ناطق. ہاں، لفظ عین کے دیکھو کئی معانی آتے ہیں، یہ سونے کو بھی کہتے ہیں، یہ گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں وغیرہ. تو انسان کیا ہے؟ متحد المعنی ہے. متحد المعنی کا کیا معنی؟ ای واحد معنی ہو، اس کا معنی ایک ہو، دو یا زیادہ نہ ہو. تو کہتے ہیں ای واحد معنی ہو. قوله فمع تشخصه، اوپر متن میں آیا تھا مع تشخصه وضعا، یہ مع تشخص کا کیا معنی بتلا رہے ہیں؟ ای جزئیته، اس کا جزئی ہونا. تو تشخص کا کیا معنی؟ جزئی ہونا، کہ وہ جزئی ہو، یعنی ایک ہی فرد پر بولا جائے، کثیرین پر نہ بولا جائے. قوله وضعا، مصنف کا قول وضعا، ای بحسب الوضع دون الاستعمال، یعنی وہ ایک معنی جو ہے وہ جزئی ہو، جزئی ہونے کے ساتھ، وضعاً باعتبار وضع کے، یعنی وہ جزئی ہو کس اعتبار سے؟ وضع کے اعتبار سے جزئی ہو، دون الاستعمال، استعمال کے اعتبار سے نہیں. تو مصنف نے وضعاً کی قید لگا دی، بتلا دیا کہ یہ جو جزئی ہونا ہے یہ کس اعتبار سے ہے؟ وضع کے اعتبار سے ہے، یعنی اس لفظ کو ایک ہی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو. استعمال ایک ذات کے لیے مراد نہیں ہے، بلکہ وضع کیا کیا گیا ہو؟ ایک ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو. بھائی ایک ذات کے لیے یاد رکھو، کبھی کبھار استعمال میں ایک چیز جزی ہوتی ہے اور کبھی وضع میں ایک چیز جزی ہوتی ہے. مثلا زید کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا، تو دیکھو ایک ہی ذات کے لیے انہوں نے یہ نام وضع کیا. کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے. کوئی اور بھی اپنے بیٹے کا نام زید رکھتا ہے، وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے وضع کیا، تو دیکھو ایک ہی کے لیے وضع کیا، یہ انہوں نے ایک ہی کے لیے وضع کیا. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک وقت میں انہوں نے ایک ہی ذات کے لیے اس لفظ کو وضع کیا ہے. اور ایک ہے استعمال، بھائی استعمال، کبھی استعمال میں کوئی چیز جزئی ہوتی ہے، یعنی ایک ہی ذات پر بولی جاتی ہے. مثلا یہ اس میں اشارہ جو ہے ہاذا، اس میں اشارہ یاد رکھو، اس کو وضع کیا گیا ہے ہر قریب والی چیز کے لیے. اس کو وضع کیا گیا ہے ہر قریب والی چیز کے ذریعے. آپ ہاذا کے ذریعے کتاب کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں. ہاذا دیکھا کس کی طرف اشارہ ہے؟ کتاب کی طرف. آپ قلم کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں. ہاذا کیا مراد ہے ہاذا سے؟ قلم مراد ہے. آپ ہاذا کے ذریعے یہ دیوار کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں. ہاذا کیا مراد ہے اس سے؟ دیوار. دیکھا، تو ہاذا اصل میں وضع ہے ہر قریب والی چیز کے لیے. جو بھی قریب چیز ہو آپ اس کی طرف ہاذا کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ اشارہ کر. تو وضع کے اعتبار سے یہ کلی ہے، کسی ایک قریب والی چیز کے لیے یا ہر قریب والی چیز کے لیے؟ ہر قریب والی چیز، چاہے کتاب ہو، چاہے قلم ہو، چاہے دیوار ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، آپ سب کی طرف ہاذا کے ذریعے اشارہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ معلوم ہوا یہ وضع کے اعتبار سے جزئی ہے یا کلی ہے؟ کلی ہے، ہر قریب والی چیز کے لیے یہ وضع ہے. لیکن جب بھی آپ اس ہاذا لفظ کو بولتے ہیں تو کسی ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. میں جب بھی مثلا میں اب ہاذا بولتا ہوں، میں اب صرف کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ہاذا آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کیا ہاذا سے کیا مراد ہے؟ کتاب مراد ہے. اچھا اب میں ذرا قلم کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ہاں آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے کیا مراد ہے؟ قلم مراد ہے. دیکھا جب استعمال کروں گا تو کسی ایک متعین چیز کے لیے میں استعمال کروں گا اس کو, تو استعمال کے اعتبار سے یہ جزی ہے. وضع میں کیا تھا؟
کلی.
کیسے کلی ہے؟ ہر قریب والی چیز کے لیے وضع آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور لیکن جب بھی استعمال کریں گے تو کسی ایک متعین چیز کی طرف آپ اشارہ کریں گے تو اس وہ کیا ہے؟ جزی. تو یہ جزی ہوا حاضا. لیکن وضع کے اعتبار سے یا استعمال کے اعتبار سے؟ استعمال کے اعتبار سے جزی ہوا, وضع کے اعتبار سے تو یہ کلی ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی لیے ماتن نے کیا کہا اوپر متن میں, فمع تشخصہی وضعن, کہ وہ معنی جزی ہونے کے ساتھ باعتبار وضع کے, یعنی وہ معنی مفرد کیا ہے اس کا معنی اگر ایک ہی ہے تو پھر اگر وہ معنی جزی ہے کس اعتبار سے جزی ہے؟ وضع کے اعتبار سے, نہ کہ استعمال کو نکال دیے کہ استعمال کے اعتبار سے جزی ہونا میں ذکر نہیں کر رہا, میں کس اعتبار سے جزی ذکر کر رہا ہوں؟ وضع کے. ایک ذات کے لیے ایک نام ایک لفظ وضع کیا جائے, یہ معنی ہے. قوله وضعا اي بحسب الوضع دون الاستعمال, یعنی وضع کے اعتبار سے ہو, دون الاستعمال نہ کہ استعمال کے اعتبار سے, یعنی وضع کے اعتبار سے جزی ہو نہ کہ استعمال کے اعتبار سے. اچھا یاد رکھیے بھائی, یاد رکھیے, جو لفظ جزی ہو, جو مفرد کیا ہو؟ جزی ہو. جزی ہو مناطقہ اس کو علم کہتے ہیں, جیسے اوپر انہوں نے بتایا فما تشخصہ, وہ کیا ہو؟ جب جزی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم. علم کہتے ہیں. اب یاد رکھیے, ایک ہے جزی وضع کے اعتبار سے, ایک ہے جزی استعمال کے اعتبار سے. زید کا لفظ صرف ذات زید کے لیے وضع ہے, تو یہ وضع کے اعتبار سے کیا ہے؟ جزی ہے. اور لفظ حاضا وضع تو ہے کل, معنی کلی کے لیے ہر قریب والی چیز کے لیے, لیکن استعمال میں یہ کیا ہے؟ جزی ہے. اسی طرح ضمیر ہے, ہوا ہما ہم وغیرہ جو ضمیریں ہیں, یاد رکھیے ہوا بھی, یہ ضمیریں بھی اسی طرح ہیں, یہ وضع کے اعتبار سے کلی ہیں, ہاں استعمال کے اعتبار سے جزی ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاضا تو میں نے مفرد ذکر کیا نا, تثنیہ جمع میں بھی اسی طرح ہے. ہاضا کسی ایک متعین چیز کی طرف اشارہ ہوگا, ہاضانی یہ کسی دو متعین چیزوں کی طرف اشارہ ہوگا, اولائک یہ متعین دو سے زیادہ چیزوں کے لیے ایک وقت میں اشارہ ہوگا, لیکن ہوں گی وہ جزی ہوں گی. کیا جزی ہوں گی؟ کلی نہیں. اسی طرح اس میں ضمیر بھی ہے, ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا وغیرہ ضمیریں. یاد رکھیے یہ ضمیریں بھی وضع کے اعتبار سے کلی ہیں اور استعمال کے اعتبار سے جزی ہیں. ہوا کو ضمیر کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ ہر مذکر غائب کے لیے. کوئی بھی مذکر غائب ہو اس کے لیے اس کی طرف اشارہ کس کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ ہوا ضمیر کے ذریعے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوا کہ میں نے مثلا میں نے کہا جا انی زید وہ رجل عالم, دیکھو ہوا سے کون مراد؟ زید. پھر میں کہتا ہوں جا انی بکر وہ رجل عالم, اب ہوا سے کون مراد؟ مثلا جو بھی نام پہلے ذکر ہو گیا. تو دیکھا ہوا وہی لفظ ہوا ہے, کبھی میں عمر کے لیے استعمال کر رہا ہوں, کبھی بکر کے لیے, کبھی خالد کے لیے, کبھی کسی اور چیز کے لیے. معلوم ہوا, ہوا کو ہر مذکر غائب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ وضع ہوا ہے ہر مذکر غائب کے لیے, تو وضع کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ کلی. لیکن جب بھی استعمال کریں گے تو کوئی مخصوص ایک مذکر غائب مراد ہوگا. مثلا جیسے میں نے کہا جا انی زید, میرے پاس زید آیا تھا, وہ ہوا رجل عالم, اور وہ عالم آدمی ہے, تو ہوا سے کون مراد؟ زید, دیکھا ایک متعین میں استعمال ہوا. تو یہ وضع کے اعتبار سے ضمیریں کیا ہیں؟ کلی. یہ یوں کہیں وضع کے اعتبار سے عام اور استعمال کے اعتبار سے خاص. یہ یوں کہیں وضع کے اعتبار سے کلی اور استعمال کے اعتبار سے جزی. تو اب یاد رکھنا یہ جو ضمیریں ہیں اور یہ جو اسماء اشارہ ہیں جو استعمال کے اعتبار سے کیا ہیں؟ جزی ہیں. عام مناطقہ ان کو بھی علم کہتے ہیں. عام مناطقہ ان کو علم کہتے ہیں کیونکہ یہ جزی ہیں یا نہیں؟ باعتبار وضع کے تو نہیں جزی, لیکن استعمال کے اعتبار سے کیا ہیں؟ جزی ہیں. تو باعتبار استعمال کے وہ ان کو علم کہتے ہیں. جبکہ مصنف کا یہ مذہب نہیں ہے. مصنف کی رائے یہ ہے کہ علم نام زید عمر بکر یہ تو نام یہ تو علم ہیں جو وضع کے اعتبار سے کیا ہیں؟ زید عمر بکر جزی. ہاں یہ وضع کے اعتبار سے جزی ہیں. اور یہ جو اس میں اشارہ اور ضمیریں ہیں یہ ان کو وہ عالم شمار نہیں کرتا. تو پھر اس لیے مصنف نے وضعن کی قید لگا دی کہ وہ مفرد اگر جزی ہو کس اعتبار سے؟ وضعن باعتبار وضع کے. اور باعتبار وضع کے تو ضمیر جزی نہیں, ضمیر تو کیا ہے؟ کلی ہے. اس میں اشارہ بھی وضع کے اعتبار سے کیا ہے؟ کلی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ وضع کے اعتبار سے جزی ہونا چاہیے. جب مصنف نے وضع کی اوپر قید لگا دی تو کون کون خارج ہو گئے؟ ضمیریں بھی اور اسماء اشارہ. اب وہ علم نہیں, اور مصنف کی رائے بھی یہی ہے کہ ان کو علم نہیں کہنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصنف نے یہ وضعن کی قید کیوں لگائی؟ ضمیروں کو عالم سے نکالنے کے لیے اور اسماء اشارہ کو عالم سے نکالنے کے لیے یہ قید لگائی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّ مَا يَكُونُ مَدْلُولُهُ كُلِّيًّا فِي الْأَصْلِ, اس لیے کیونکہ وہ چیز جس کا مدلول کلی ہو یعنی جو کلی پر دلالت کر رہا ہو, فی الاصلی کس میں؟ اصل میں, یعنی وضع کے اعتبار سے. وہ مشخصاً فی الاستعمالی, لیکن استعمال میں وہ کیا ہو؟ جزی ہو. عبارت پہ نظر ہے. وہ چیز جس کا مدلول اصل کے اعتبار سے کیا ہو؟
کلی.
اور استعمال کے اعتبار سے کیا ہو؟
جزی.
کیسے؟ مثلاً کیا؟ اسماء اشارہ اور ضمیریں اصل میں کیا ہیں؟ کلی. اور استعمال میں کیا ہے؟ جزی. وہی بیان کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ چیز جس کا مدلول کلی ہو اصل کے اعتبار سے اور مشخص یعنی جزی ہو استعمال کے اعتبار سے, کا اسماء الاشارہ تھی جیسے کہ اسماء اشارہ ہیں. یہ جو چیزیں ہیں علی رأی المصنف لا یسمى علما, مصنف کی رائے میں ان کو علم نہیں کہتے. مصنف کی رائے یہ ہے کہ ان کو علم نہیں کہتے. تو انہوں نے ان دونوں کو نکالنے کے لیے وضعن کی قید لگا دی. وہاہنا کلام آخر, اور یہاں اور بھی کلام ہے, اور بھی بحث ہے. اب یہاں شارح اپنی طرف سے ایک بحث لائیں گے بھائی, اور ذکر کریں گے کہ بھائی مصنف جو ہیں یہ جو تقسیم کر رہے ہیں, توجہ ہے, مصنف جو تقسیم کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انی تحد معناہ او کسورا, کہ مفرد کا معنی یا تو متحد ہوگا یا متکثر ہوگا. توجہ ہے, ادھر دیکھیے, انہوں نے ماتن میں اوپر کیا تقسیم کی کہ مفرد کا معنی متحد ہوگا یا متکثر ہوگا. یہ جو وہ تعریف کر رہے ہیں یہ وضع کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں یا استعمال کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں؟ دو ہی احتمال ہے نا. مفرد متحد المعنی ہوگا اور متکثر المعنی ہوگا کس اعتبار سے؟ وضع کے اعتبار سے. تو پھر دونوں جگہ وضع کا خیال رکھو. اور یا آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ استعمال کے اعتبار سے. تو دونوں جگہ استعمال کا لحاظ رکھو. تو شارح فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ مصنف تقسیم کر رہے ہیں, ماتن تقسیم کر رہے ہیں وضع کے اعتبار سے, تقسیم کر رہے ہیں
وضع کے اعتبار سے,
اور کتنی قسمیں بنائی؟ کل 7 قسمیں بنائی. یہ تقسیم کس اعتبار سے؟ مفرد کا معنی یا تو مفرد متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی ہو. تو 3 قسمیں ہیں, علم متواتی اور مشکک، اور متکثر المعنی ہو تو پھر یا وہ مشترک ہے یا منقول ہے یا حقیقت ہے یا مجاز، تو سات قسمیں بنائیں. تو یہ جو تقسیم کی انہوں نے، یہ وضع کے اعتبار سے ہے یا استعمال کے اعتبار سے؟ اگر وضع کے اعتبار سے یہ تقسیم کر رہے ہیں تو حقیقت اور مجاز کو تو داخل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو استعمال کے اعتبار سے ہیں. وہ قسمیں کس اعتبار سے ہیں؟ کسی لفظ کو ہم کہتے ہیں یہ حقیقت ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. کسی لفظ کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ مجاز ہے، کیا معنی؟ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. حقیقت اور مجاز تو استعمال کے اعتبار سے قسمیں ہیں. آپ لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کریں تو اس کو کیا کہیں گے؟ حقیقت. آپ لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کر لیں تو اسے کیا کہیں گے؟ مجاز. مثلا لفظ شیر ہے، شیر کا لفظ، مجھے بتاؤ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ لفظ شیر، شیر بھئی میں نے ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا، آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ میں استعمال کروں گا تو آپ کہیں گے یہ حقیقت ہے یا آپ کہیں گے یہ
مجاز؟
آپ مجھے بتانا، میں کل چڑیا گھر گیا تھا، میں نے ایک شیر دیکھا، اب بولو یہ شیر کا لفظ کیا ہے؟ دیکھا، جب میں نے استعمال کیا اب آپ کو پتا لگ گیا. اور میں کہتا ہوں کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، اب آپ کو پتا چلا کہ یہ شیر کیا ہے؟
مجاز
ہے. دیکھا، تو وام ویسے لفظ میں نہیں حقیقت اور مجاز اس کو کہتے، وہ جس معنی میں استعمال کرو تو پھر استعمال کے بعد پتا چلتا ہے. تو یہ حقیقت اور مجاز کس اعتبار سے قسمیں ہیں؟
استعمال
کے اعتبار سے. تو اگر مصنف یہ تقسیم کر رہے ہیں، ان اتحد معناہ و ان کسر معناہ، اگر یہ تقسیم کر رہے ہیں وضع کے اعتبار سے، تو اشکال ہوتا ہے کہ حقیقت اور مجاز تو پھر داخل ہی نہیں ہو سکتے، آپ نے ان کو کیسے داخل کر دیا؟ اور اگر آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں استعمال کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ اگر آپ استعمال، عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں شارح بھائی، اگر آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں استعمال کے اعتبار سے، کہ استعمال کے اعتبار سے، تو پھر آپ نے جو آگے وضعن کی قید لگائی، کس کی؟ وزن کی قید آپ نے کیوں لگائی تھی؟ آپ اس میں اشارہ اور ضمیر کو علم سے نکال، بھئی اگر آپ استعمال کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں تو وہ اس میں اشارہ اور ضمیریں خود بخود نکل چکی ہیں اور وہ داخل ہو چکی ہیں کس کے اندر؟ مشترک کے اندر. جب آپ تقسیم کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟
استعمال،
تو وہ خود بخود نکل چکی ہیں، وہ تو مشترک میں پہلے ہی جا چکی ہیں، تو یہ وزن کی قید کیوں لگاتے ہو؟ کیا ضرورت ہے لگانے کی؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ کیا اعتراض؟ کہ یا تو یہ تقسیم کر رہے ہیں آپ کس اعتبار سے؟ معنی موضوع لہو کے اعتبار سے یا اس معنی مستعمل فی کے اعتبار سے؟ یہ نہیں کہو یہ تقسیم وضع کے اعتبار سے ہے یا یہ تقسیم، اگر وضع کے اعتبار سے یہ تقسیم کر رہے ہو تو پھر حقیقت اور مجاز کو یہاں کیوں شمار کرتے ہو؟ وہ تو وضع کے اعتبار سے قسمیں ہی
نہیں.
اور اگر آپ استعمال کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہو تو پھر یہاں فما تشخصہ وضعن، یہاں وضعن کی قید لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں اشارہ اور ضمیریں پہلے ہی نکل کر کس میں داخل ہو چکے؟ مشترک میں. کیسے؟ عجیب تقریر کرتے ہیں. پہلے میں نے کیا تقریر کی؟ کہ اس میں اشارہ اور ضمیریں وضع کے اعتبار سے عام اور استعمال کے اعتبار سے خاص، یا یوں کہیں وضع کے اعتبار سے کلی اور استعمال کے اعتبار سے جزی. اس میں اشارہ مثلا قریب حاضر، یہ وضع تو ہے ہر قریب والی چیز کے لیے، لیکن آپ جب بھی استعمال کریں گے کسی ایک خاص چیز کے لیے استعمال کریں گے، تو استعمال کے اعتبار سے یہ کیا ہوا؟ جزی ہوا، لیکن وضع کے اعتبار سے جزی نہیں. تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی، اگر یہ استعمال کے اعتبار سے ہے تو اس میں اشارہ اور ضمیریں نکل کر پہلے ہی کس میں جا چکے؟ مشترک میں. کیسے جا چکے؟ دیکھو بھائی، وہ فرماتے ہیں دیکھو وضع کے اعتبار سے کیا ہے اس میں اشارہ؟
کلی
ہے. ہاں جب آپ استعمال کرتے ہیں، مثلا میں استعمال کرتا ہوں، میں بولتا ہوں ہاضا اور اشارہ میں کر رہا ہوں کتاب کی طرف، ہاضا، تو اب ہاضا کا کیا معنی؟ یہ کتاب. اب میں قلم کی طرف اشارہ کرتا ہوں ہاضا، اب ہاضا کا کیا معنی؟ یہ کلام. اب میں اشارہ کر رہا ہوں دیوار کی طرف. ہاں کیا مراد ہے؟ یہ دیوار. کہتے ہیں دیکھو استعمال کے اعتبار سے اس کے معنی متعدد ہیں. استعمال کے اعتبار سے
اس کے معنی متعدد ہیں.
جب میں نے حاضہ کا اشارہ کیا کتاب کی طرف تو حاضہ کا معنی کیا؟ یہ کتاب. جب میں نے حاضہ سے اشارہ کیا قلم کی طرف تو حاضہ کا کیا معنی؟ یہ قلم. دیکھو معنی اور ہے یا نہیں؟ جب میں نے دیوار کی طرف اشارہ کیا تو حاضہ کا کیا معنی؟ یہ دیوار. تو یہ دیکھو استعمال کے اعتبار سے جب بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے وہ اس کا معنی ہے. دوسری چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو اب یہ اس کا معنی ہے. تیسری چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو اب وہ اس کا معنی ہے. تو دیکھو استعمال کے اعتبار سے ان کے معنی واحد ہے یا متکثر ہے؟
متکثر.
جی متکثر ہے. تو جب یہ متکثر ہے تو متکثر المعنی میں داخل ہو گیا یا نہیں؟ صورت سمجھ میں آ گئی. پہلے میں نے کیا تقریر کی تھی کہ اس میں اشارہ کیا ہے؟ وضع کے اعتبار سے کلی اور استعمال کے اعتبار سے جزئی. تو شارح نے اس پر مزید اضافہ کیا کہ جزئی نہیں, جزئی بھی تو ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ تو جزئی کبھی آپ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کبھی دوسری کی طرف, کبھی تیسری کی طرف. ہاں جب بھی اشارہ کریں گے ایک چیز مراد ہوگی تو وہ اس کا معنی ہوگا. کیا ہوگا؟ جب میں نے کتاب کی طرف اشارہ کیا تو اب حاضر کا معنی کیا؟ یہ کتاب. اور جب میں نے یہی حاضر استعمال کیا قلم کے لیے تو اب حاضر کا کیا معنی؟ تو گویا جس جس چیز کی طرف بھی کوئی اشارہ کرتا ہے وہ حاضر کا معنی ہو گیا. تو استعمال کے اعتبار سے یہ متحد المعنی ہوا یا متکثر المعنی؟ متکثر المعنی. جب یہ متکثر المعنی ہے تو پھر یہ علم تو کس کی قسم ہے؟ متحد المعنی کی. تو یہ عالم میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو متحد المعنی کی قسم ہے. تو یہ متکثر المعنی میں یعنی مشترک میں داخل ہو جائے گا. ہر معنی کے لیے یہ علیحدہ ہے استعمال کے اعتبار سے. اس کے مختلف معانی آتے ہیں. جس چیز کی طرف آپ اشارہ کریں وہی اس کا معنی بن گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ متحد المعنی ہوا یا متکثر المعنی؟ جب متکثر المعنی ہے تو عالم تو کس کی قسم؟ متحد المعنی کی قسم ہے. تو یہ تو اس کے اندر تو داخل ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کس کے اندر داخل ہو جائے گا؟ مشترک کے اندر داخل ہو جائے گا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. لہذا حاصل کلام کیا ہوا کہ یہ تقسیم آپ کر رہے ہیں معنی موضوع لہو کے اعتبار سے, یا یوں کہو یہ تقسیم کر رہے ہیں آپ وضع کے اعتبار سے, یا یہ تقسیم کر رہے ہیں آپ استعمال کے اعتبار سے. اگر آپ یہ ان اتحد معنی ہو او کسر معنی ہو, یہ تقسیم اگر آپ کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ وضع کے اعتبار سے. تو پھر حقیقت اور مجاز کو آپ نے کیسے شمار کر لیا؟ وہ تو وضع کے اعتبار سے قسمیں ہی نہیں. اور اگر آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں استعمال کے اعتبار سے تو پھر وزن کی قید لگانے کی ضرورت نہیں. اس قید کے بغیر ہی اس میں اشارہ اور ضمیریں عالم سے نکل کر کس میں داخل ہو چکے؟ مشترک میں داخل ہو چکے. تو آپ کا تو مقصد پہلے ہی حاصل ہو گیا. آپ نے وزن کی قید کس لیے لگائی تھی؟ اس میں اشارہ اور ضمیروں کو علم سے نکالنے کے لیے. اور حالانکہ وہ تو اپنے داخل ہی نہیں ہے, داخل ہوتے تو پھر آپ نکالنے کے لیے قید بھی لگاتے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے دیکھیے بھائی کتاب پر. کہتے ہیں وہا ہونا کلام آخر, اور یہاں پر اور کلام بھی ہے یعنی اور بحث بھی ہے. وہ ہوا اور وہ یہ کہ ان المراد بالمعنی فی ہذا التقسیمی, کہ معنی سے مراد اس تقسیم کے اندر اما الموضوع له تحقیقا, یا تو معنی موضوع له ہے تحقیقا, یعنی جس کے لیے حقیقتا لفظ کو کیا کیا گیا ہو؟ وضع کیا گیا ہو. یا تو وہ معنی انہوں نے کہا نا اوپر ان اتحد معناه و ان کسر معناه. تو اتحاد معنی اور کثرت معنی, اس معنی سے یا تو کیا مراد ہے؟ معنی موضوع لہو. یہ معنی ہے کہ ان المراد بالمعنی فی ہذا التقسیمی, کے معنی سے مراد اس تقسیم کے اندر اما الموضوع لہو, یا تو کیا مراد ہے؟ موضوع لہو مراد ہے. او مستعمل فیہ اللفظ, یا وہ معنی جس کے اندر لفظ استعمال ہو. سوا ان کا نہ وزع اللفظ بإزائه تحقیقا او تاویلا, برابر ہے کہ لفظ کی وضع بإزائه, ازا کا معنی مقابلہ, مقابلہ برابر ہے کہ لفظ کی وضع اس کے مقابلے میں تحقیقا یعنی حقیقتا ہو, او تاویلا یا تاویلا ہو. اچھا اس بات کو بھی سمجھ لیں, ایک ہے حقیقت، ایک ہے مجاز. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ اس معنی میں لفظ کو استعمال کرنا جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا تھا. کیا کیا گیا تھا؟ مثلا شیر بول کر میں جنگلی درندہ مراد لیتا ہوں، تو یہ لفظ کو میں استعمال کر رہا ہوں اس معنی میں کہ جس کے مقابلہ میں اس کو کیا کیا گیا تھا، وضع کیا گیا تھا. توجہ ہے؟ میں نے لفظ شیر بولا اور ارادہ کس معنی کا کیا؟ جنگلی درندہ. اور شیر کا لفظ وضع بھی کس کے لیے ہے؟ جنگلی درندے کے لیے. تو یہ میں لفظ کو استعمال کر رہا ہوں اس معنی کے لیے جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے. حقیقتاً، تحقیقاً کا کیا معنی؟ حقیقتاً. توجہ ہے؟ میں لفظ کو استعمال کر رہا ہوں اس معنی کے لیے جس کے لیے اس کو، جس کے لیے اس لفظ کو حقیقتاً وضع کیا گیا ہے. او تاویلاً، یا تاویلاً وضع کیا گیا ہوگا لفظ. یہ علم بلاغت میں آپ جا کر پڑھیں گے، وہاں آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو مجاز ہے نا، مجاز، اس میں جب لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو گویا کہنے والا، کہنے والے کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے لیے بھی وضع ہے. مثلا میں نے کیا کہا؟ کل میں چڑیا گھر گیا تھا، میں نے شیر دیکھا، اس شیر کا کیا معنی؟ جنگلی درندہ. تو یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ معنی موضوع لہو میں حقیقتاً. صورت سمجھ میں؟ وہ معنی جس کے لیے اس کو حقیقتاً کیا کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے. اور پھر دوسری طرف میں بولتا ہوں، کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، یہاں شیر کا کیا معنی ہے؟
بہادر آدمی.
تو جب بھی کوئی متکلم کسی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرتا ہے، میں بھی ابھی کس میں استعمال کر رہا تھا؟ غیر. جب بھی متکلم کسی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرتا ہے تو گویا اس متکلم کا یہ دراصل دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے بھی وضع ہے. آپ تو اس کا معنی آج تک صرف شیر سمجھتے رہے، لیکن جب میں نے اس کو بہادر آدمی کے لیے اس لفظ کو بولا تو میں دراصل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ بہادر آدمی کے لیے بھی وضع ہے. یہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ متکلم کا دعویٰ ہوتا ہے. گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے، اس کا دعویٰ ہوتا ہے وہ یہ کہ دراصل یہ جو شیر کا لفظ ہے نا، شیر دو چیزوں کے لیے وضع تھا، آپ کو پتا نہیں ہے. یہ دراصل دو چیزوں کے لیے وضع تھا، ایک تو وہ جنگلی درندہ جس کا آپ سب کو پتا ہے، اور ایک اور بھی ہے جس کے لیے لفظ وضع ہے جس کا آپ کو پتا نہیں تھا، آج میں نے آپ کو بتایا، اور وہ کیا ہے؟ بہادر آدمی. حقیقت میں ایسا نہیں ہے، مطلب یہ اس کا دعویٰ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اس کا دعویٰ ہوتا ہے گویا. تو وہ گویا کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ معنی بھی اس کا موضوع لہو اور یہ معنی بھی اس کا
موضوع لہو.
لیکن آپ کو اس کا تو پتا تھا، یعنی یوں کہو اس شیر کے دو افراد ہیں، ایک وہ جنگلی درندہ، اس کے لیے بھی یہ وضع ہے، اور بہادر آدمی کے لیے بھی. تو یہ دو چیزوں کے لیے، دو افراد کے لیے وضع ہے. ایک کا تو آپ کو پتا ہے، مشہور ہے کہ یہ کس کے لیے وضع ہے،
جنگلی.
دوسرے کا آپ کو پتا نہیں تھا، وہ آج آپ کو پتا چل گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے؟ بہادر آدمی کے لیے بھی وضع ہے. تو گویا وہ بہادر آدمی کو بھی اس کا معنی موضوع لہو قرار دیتا ہے، لیکن یہ حقیقتاً نہیں، تاویلاً ہے، تاویل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تاویل کرتا ہے، کوئی قرینہ وغیرہ قائم کرتا ہے جس کے ذریعے آپ کو بتلاتا ہے. مثلا میں نے کہا کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، تو گویا میں نے دعویٰ کر دیا یہ شیر کا لفظ کس کے لیے وضع ہے؟ بہادر آدمی کے لیے بھی وضع ہے، لیکن اس کے لیے حقیقتاً تو وضع نہیں. تو یہ کس طریقے پر کہہ رہا ہوں میں؟ تاویل کے طریقے پر. کوئی صاحب قرینہ قائم کر دیتا ہوں، وہ قرینہ آپ کو بتلاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ اس لفظ کا معنی ہے، بھائی یہاں پر، یہاں شیر کا معنی نہیں ہے بلکہ کون سا معنی مراد ہے؟ بہادر آدمی کا. حقیقت اور مجاز میں بھی اسی طرح ہے، ایک معنی کے لیے لفظ کیا ہے؟ حقیقتاً وضع ہے، دوسرے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں وضع ہے لیکن تاویل. کیا ہے؟ تاویلاً وضع ہے، تاویل کرتا ہے اس میں کہ بھئی یہ وضع ہی اس کے دو افراد ہیں، ایک معنی آپ کو معلوم ہے، ایک معنی معلوم نہیں ہے، اور یہ دوسرا فرد ہے اس کا جس کے لیے میں اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں. بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر گئی. کیا حقیقت اور مجاز میں لفظ استعمال ہوتا ہے حقیقت میں تو کس میں؟ اس معنی کے لیے جس کے لیے اس لفظ کو حقیقتان وضع کیا گیا ہے. اور مجاز کے اندر بھی اگرچہ لفظ کو اس معنی کے لیے وضع تو نہیں کیا گیا لیکن کہنے والے کا گویا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اس معنی کے لیے بھی یہ لفظ وضع ہے تو وہ اس میں تاویل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیا تاویل کرتا ہے؟ تاویل یہی تو تاویل ہے کہ بھئی اس لفظ کے دراصل دو معنی ہیں. ایک معنی تو وہ ہے جو مشہور ہے, ایک معنی وہ ہے جو مشہور یوں کہو اس کے دو افراد ہیں, ایک مشہور ہے اور ایک غیر مشہور. یہی تو وہ تاویل کر رہا ہے بھائی, حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ اس میں تاویل کر رہا ہے. تو گویا یوں کہو جب مجاز میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو کہنے والے کا گویا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کا معنی موضوع لہو ہے. یہ بھی کیا اس کا؟ لیکن حقیقتاً یا تاویلاً؟
تاویلاً.
تو حقیقی معنی میں استعمال ہو وہ تو حقیقتاً موضوع لہو ہے, اور مجاز میں استعمال ہو تو وہ تاویلاً موضوع لہو ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیے بھائی دوبارہ دیکھیے, کہتے ہیں وہا ہونا کلام آخر, یہاں اور کلام بھی ہے اور بحث بھی ہے. وہ ہوا اور وہ یہ کہ ان المراد بالمعنی فی ھذا التقسیمی, کے معنی سے مراد اس تقسیم کے اندر اما الموضوع لہو تحقیقاً, یا تو معنی موضوع لہو ہے حقیقتاً, او مستعمل فیہ اللفظ, یا وہ معنی ہے جس میں لفظ کو استعمال کیا جائے. اور لفظ معنی کبھی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے کبھی غیر, اگر موضوع لہو میں استعمال ہوا تو اس کے لیے تو لفظ وضع ہے حقیقتاً, اور غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا تو اس کے لیے بھی لفظ وضع ہے تاویلاً. یہی بیان کر رہے ہیں, یا وہ معنی جس میں لفظ استعمال کیا گیا ہو, سوا ان کا نوز یا لفظ بھی ایزا ہی تحقیقاً او تاویلاً, برابر ہے کہ لفظ کو وضع کیا گیا ہو بھی ایزا ہی اس کے مقابلے میں تحقیقاً حقیقتاً او تاویلاً یا تاویل. استعمال کے اعتبار سے دو ہی صورتیں ہیں نا, یا تو وہ معنی موضوع لہو ہوگا حقیقتاً, یا معنی موضوع لہو ہوگا تاویلاً ہوگا. فعل الاول, پہلی صورت. یعنی آسان لفظوں میں انہوں نے ذرا مشکل عبارت لائے, آسان لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تقسیم سے آپ کی کیا مراد ہے. یہاں یا تو معنی سے معنی موضوع لہو مراد ہے یا معنی مستعمل مراد ہے. ان اتحد معنی ہو و ان کا سر معنی ہو, یہاں سے کیا مراد ہے؟ معنی یہ تقسیم آپ معنی موضوع لہو کے اعتبار سے کر رہے ہیں یا معنی مستعمل فی کے اعتبار سے کر رہے ہیں؟ یا یوں کہو اس سے بھی آسان لفظوں میں, یہ آپ تقسیم وضع کے اعتبار سے کر رہے ہیں یا یہ آپ تقسیم استعمال کے اعتبار سے کر رہے ہیں؟ فعل الاول, پہلی صورت میں. کون سی صورت؟ کہ جب تقسیم کس اعتبار سے ہو؟ وضع کے اعتبار سے. لا يصح عد الحقیقت والمجاز من اقسام متکثر المعنی, صحیح نہیں ہے شمار کرنا حقیقت اور مجاز کو متکثر المعنی کی قسموں میں سے. اس کو متکثر المعنی کی قسموں سے میں سے شمار کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ تقسیم کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ وضع. اور وہ تو قسم کس اعتبار سے ہیں؟ استعمال کے اعتبار سے ہیں, تو ان کو اس میں شمار کرنا ہی صحیح نہیں ہے. وہ اعلی ثانی, اور دوسری صورت میں. کون سی دوسری صورت؟ اگر یہ تقسیم آپ استعمال کے اعتبار سے کر رہے ہیں تو یدخل نحو اسماء الاشارتی, تو داخل ہو جاتے ہیں مثلا اسماء اشارہ جو ہیں اعلی مذہب المصنفی, مصنف رحمہ اللہ کے مذہب پر, فی متکثر المعنی, کس میں داخل ہو جاتے ہیں؟ وہ تو خود ہی داخل ہو گئے متکثر المعنی, کیونکہ جس معنی کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں, جس چیز کے لیے بھی آپ کریں گے کسی ایک کے لیے, وہ کیا ہے؟ متعین. مثلا کتاب کے لیے تو یہ اس کا معنی, قلم کے لیے تو یہ اس کا معنی, دیوار کے لیے تو وہ اس کا معنی. تو ہر گویا اس کے کئی معنی آ گئے, تو یہ متحد المعنی رہا ہی نہیں. کس کیا بن گیا؟ متکثر المعنی. اور کس اعتبار سے متکثر المعنی؟ استعمال کے اعتبار سے. اور آپ بھی تقسیم کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ استعمال کے اعتبار سے. تو استعمال کے اعتبار سے حاضہ اور ہوا یہ متحد المعنی ہے ہی نہیں, یہ کیا ہے؟ متکثر المعنی. تو یہ عالم میں داخل ہی نہیں ہوتے, تو وزن کی قید لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں دوسری صورت میں اسماء اشارہ وغیرہ جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کے مذہب پر, فی متکثر المعنی, کس میں داخل ہوتے ہیں؟ متکثر المعنی میں. ویخرج عن افراد متحد المعنی, اور وہ نکل جاتے ہیں متحد المعنی کے افراد میں سے. فلا حاجت فی اخراجها الی التقیید بقوله وضعا، لہذا کوئی ضرورت نہیں ان کو نکالنے کے لیے مصنف کے قول وضعا کے قول کے ساتھ قید لگانے کی ضرورت، تو فلا حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے فی اخراجها اس کو نکالنے کے لیے الی التقیید کہ یہ قید لگائی جائے بقوله مصنف کے قول وضعا کے ساتھ، مصنف کے قول وضعا کے قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی نکل جاتے ہیں. بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. قوله ان تساوت افراده، مصنف کا قول کہ اگر اس کلی کے افراد آپس میں برابر ہوں. بھئی برابر ہونے کا کیا معنی؟ کہتے ہیں بِأَن يَكُونَ صِدْقُ هَذَا الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ عَلَى تِلْكَ الْأَفْرَادِ عَلَى السَّوِيَّتِ، یعنی کہ اس معنی کلی کا صادقانہ عَلَى تِلْكَ الْأَفْرَادِ ان افراد پر عَلَى السَّوِيَّتِ برابری کے طریقے پر ہو، وہ افراد آپس میں برابر ہوں. کیا مانا؟ یعنی کلی، یہ کلی ان افراد پر برابری کے ساتھ صادق ہے، کسی میں کمی بیشی نہ ہو. جیسے انسان زید پر بھی صادق آتا ہے، بکر پر بھی، خالد پر بھی، ایک دو ماہ کے بچے پر بھی، ایک بوڑھے پر بھی جو بالکل موت کے قریب ہے، معذور پر بھی، اندھے پر بھی، سب پر انسان صادق آتا ہے یا نہیں؟ اور سب انسان ہونے میں برابر ہیں کہ نہیں؟ سب انسان ہونے میں برابر ہیں. یہ معنی ہے کہ وہ معنی کلی، مثلا جیسے انسان ہے وہ صادق آتا ہے علی تلک الافراد ان افراد پر، علی السویتی کس طریقے پر؟ برابری کے طریقے پر. سویہ کا کیا معنی؟ برابری. قوله ان تفاوتت، اور اگر اس کے افراد مختلف ہوں، ای یکون صدق هذا المعنى على بعض افراده مقدما. بھئی یہاں میں نے وہ قسمیں بیان کی تھیں، پھر ذرا ان کو دہرا لو. اگر کلی برابری کے ساتھ اپنے افراد پر صادق نہیں آتی، یعنی وہ افراد اس کلی کے میں برابر نہیں ہیں، ان میں فرق ہے، تو یہ فرق چار قسم پر ہو سکتا ہے: اولیت کے اعتبار سے بھی، اولویت کے اعتبار سے بھی، اشدیت کے اعتبار سے بھی، اور ازیدیت کے اعتبار سے بھی. پھر دہراؤ، کون کون سے؟ یا تو فرق ہوگا اولیت کے اعتبار سے، یعنی بعض پر کلی اولن صادق آئے گی اور بعض پر ثانین صادق آئے گی، دوسرے درجے میں صادق آئے گی. اور کبھی کبھار یہ فرق ہوگا اولویت کے اعتبار سے، بعض افراد پر کلی کا صادق آنا اولا ہوگا دوسروں کے مقابلے میں. اور بعض اوقات یہ فرق جو ہے وہ اشدیت کے اعتبار سے ہوگا، یعنی بعض افراد میں کلی کا ظہور زیادہ ہوگا بلحاظ کیفیت دوسروں کے مقابلے میں. اور کبھی یہ فرق ازیدیت کے اعتبار سے ہوگا، یعنی بعض افراد میں کلی کا ظہور زیادہ ہوگا بلحاظ مقدار کے، بلحاظ کمیت کے. تو فرق کتنے ہو سکتے ہیں؟ چار ہو سکتے ہیں، وہی ذکر کر رہے ہیں. اچھا ہاں، اولیت کے اعتبار سے فرق ہو، کیا معنی؟ کلی صادق ہے بعض افراد پر اولن اور بعض پر ثانین، یعنی کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے. توجہ ہے، بعض افراد کے لیے کلی کا ثبوت یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے. جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی وجود، وجود اللہ تعالی کا بھی ہے، یعنی واجب الوجود کا بھی ہے، اور وجود ممکنات کا بھی ہے. واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس واجب الوجود، جس کا وجود ضروری ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، جو خود بخود ہو، جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو. اور ممکنات کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے، کوئی وجود دینے والا ہے تو ان کا وجود ہے، جو ان کو وجود دینے والا نہیں تو ان کا وجود بھی نہیں. اور واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے. اور دیکھو تو وجود اللہ کے لیے بھی اور وجود ممکنات کے لیے بھی، لیکن اللہ کے لیے وجود، وہ اللہ کے لیے وجود یہ علت ہے ممکنات کے لیے وجود کے ثبوت میں. اللہ کے لیے یوں کہو وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لیے بھی ہے اور ممکنات کے لیے بھی ہے، لیکن واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت ہے اولاً اور ممکنات کے لیے ہے ثانیاً، کیونکہ واجب الوجود ہے تو ممکنات بھی ہیں، واجب الوجود نہیں تو ممکنات بھی نہیں، کیونکہ واجب الوجود علت ہے اور باقی ممکنات کیا ہیں؟ معلول. علت میں نے بتایا تھا کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے وجود کا سبب بنے، تو پہلی کو کیا کہتے ہیں؟ علت، اور دوسری کو کیا کہتے ہیں؟ معلول. جیسے سورج کا نکلنا یہ دن کے ہونے کے لیے علت ہے، سورج نکلے گا تو دن ہوگا، سورج نہیں تو دن بھی نہیں، تو اسی طرح علت اور معلول ہوتے ہیں، علت ہے تو معلول بھی ہے، علت نہیں تو معلول بھی نہیں. جیسے چابی کا گھومنا یہ کیا ہے؟ علت. اور یہ تالے کا کھلنا یہ کیا ہے؟ معلول. اسی طرح واجب الوجود کا وجود یہ علت ہے، کس کے وجود کے لیے؟ ممکنات کے وجود کے لیے. تو علت اور معلول کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کا وجود یہ علت ہو دوسری چیز کے وجود کے لیے. جیسے بلب کا جلنا کمرے کے روشن ہونے کے لیے علت ہے، بلب جلے گا تو کمرہ بھی کیا ہو جائے گا؟ روشن ہو جائے گا. لیکن کمرے کے روشن ہونے کے لیے صرف بلب ہی علت نہیں، یہ ایسا معلول ہے جس کے اور بھی علتیں ہو سکتی ہیں. توجہ ہے؟ توجہ ہے. علت کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز دوسری چیز کے وجود کا سبب ہو، اور علت ہو تو معلول ضرور ہوتا ہے، علت ہو اور معلول نہ ہو تو پھر معلوم ہو یہ علت ہی نہیں ہے، معلوم ہو یہ سبب ہے. سبب سبب ہو تو مسبب کا ہونا ضروری نہیں، سبب جو دوسری چیز تک پہنچانے والا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبب. سبب کے ہونے کے باوجود پتہ نہیں دوسری چیز آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن علت اور معلول میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. علت ہو اور معلول نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. علت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے ہوتے ہی کس کا ہونا ضروری؟ معلول کا ہونا ضروری ہے. اگر علت ہے اور معلول نہیں پایا جا رہا، معلوم ہو یہ علت ہی نہیں ہے، آپ غلط میں پڑ گئے ہیں، یہ علت نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے معلول کو ضرور ہونا چاہیے تھا. جیسے بلب کو جیسے ہی جلائیں گے کمرہ کیا ہوگا؟ روشن ہوگا. ہاں لیکن بعض اوقات ایک ہی معلول کی کئی علتیں ہوتی ہیں. اب کمرے کے روشن ہونے کی علت بلب، ٹھیک ہے بلب کا جلنا تو علت ہے، کس کے لیے؟ کمرے کے روشن. لیکن اس کے لیے یہی ایک علت نہیں، اور بھی علتیں ہیں. مثلا آپ چراغ جلائیں تو بھی کمرہ روشن ہو جائے گا یا نہیں؟ تو وہ بھی اس کے لیے علت ہے. دن نکلا ہو دن کی میں بھی کیا ہوگا؟ کمرہ روشن ہو جائے گا، تو سورج کے نکلنے سے بھی روشن ہوگا. تو بعض اوقات ایک ہی معلول کی کئی علتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہر علت جب بھی پائی جاتی ہے معلول ضرور پایا جاتا ہے، چاہے بلب پایا جائے، چاہے وہ دوسرا چراغ پایا جائے، چاہے دن پائے سورج کا نکلنا پایا جائے، معلول ضرور پایا جائے گا. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا بعد میں بیان کر رہا تھا اولیت کے اعتبار سے، اولیت کے اعتبار سے کہ واجب الوجود کا بھی وجود اور ممکنات کا بھی وجود، لیکن واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت اولاً ہے کیونکہ وہ علت ہے، اور ممکنات کے لیے وجود کا ثبوت ثانیاً ہے. تو واجب الوجود کے لیے بھی وجود کا ثبوت، لیکن یہ مقدم ہے کس پر؟ باقی افراد پر. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقدم ہے. اب فرق کتنے ہو سکتے ہیں؟ چار. پہلا کیا؟ اولیت کے اعتبار، اولیت کے اعتبار سے فرق ہوگا. کیا معنی اولیت؟ کہ کلی کا صدق بعض افراد پر اولن ہو اور بعض پر ثانین ہو. کیوں بعض پر اولن کیوں ہو؟ کیونکہ وہ علت ہے اور باقی کیا ہیں؟ معلول ہیں. جیسے وجود، بھائی وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لیے بھی، اور وجود کا ثبوت باقی ممکنات کے لیے بھی، لیکن واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت اولاً ہے کیونکہ وہ علت ہے، اور ممکنات کے لیے وجود کا ثبوت ثانیاً ہے کیونکہ وہ معلول ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کبھی یہ فرق جو ہوتا ہے اولویت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اولا ہونا یعنی زیادہ مناسب ہے، یعنی بعض کے لیے کلی کا ثبوت زیادہ مناسب ہوتا ہے دیگر کے مقابلے میں، دیگر کے مقابلے میں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بعض کے لیے کلی کا ثبوت ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے، ان کی ذات ہی کلی کا تقاضا کرتی ہے، اور بعض میں کلی کا ثبوت ہوتا ہے تا طبعاً پھر سنو کیا بات ہوئی. اولویت یعنی کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے بھی ذات ہوتا ہے دیگر افراد کے مقابلے میں جن کے لیے کلی کا ثبوت کیا ہوتا ہے بتابا. بذات کا کیا معنی؟ یعنی اس کی ذات ہی اس کے تقاضا کرتی ہے. جیسے پھر وہی مثال وجود, وجود واجب الوجود کے لیے بھی ہے اور وجود ممکنات کے لیے بھی ہے, لیکن واجب الوجود کی ذات ہی وجود کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا وجود ہونا چاہیے. کیوں کہ کیا نام ہے واجب الوجود, جس کا وجود ضروری ہے اس کی ذات ہی کیا تقاضا کری اس کا کیا ہونا چاہیے وجود ہونا چاہیے کیونکہ اس کا ہونا ضروری ہے. اور باقیوں کے لیے بھی وجود کا ثبوت ہے لیکن طبعاً ہے یعنی غیر کے واسطے سے ہے, یعنی واجب الوجود کے واسطے سے ہے. واجب الوجود ہے تو غیر ممکنات کا بھی وجود ہے, واجب الوجود نہیں تو غیر کا بھی وجود تو ممکنات کا بھی وجود نہیں. تو اولویت میں کیا ہے کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے بذات ہوتا ہے یعنی ان کی ذات ہی تقاضا کرتی ہے تو ان کے لیے کلی ان پر کلی کا صدق اولا ہے. بلحاظ دوسرے افراد کے لیے جن کے لیے کلی کا ثبوت طبعاً ہے, طبعاً کیا معنی یعنی غیر کے واسطے سے ہے. دوسری مثال میں نے دی تھی اور بھی بات واضح ہو جاتی ہے. روشن زمین بھی ہے روشن سورج بھی ہے تو کیا روشن اس کا صدق زمین اور سورج پر برابر ہے؟ نہیں, سورج کی روشن ہے بذات یعنی خود اس کی ذات ہی روشن ہونے کا تقاضا کرتی ہے. سورج کہتی اس کو ہے جو چمکدار جسم ہوگا آسمان میں, سورج سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کی ذات ہی روشن ہونے کا تقاضا کر رہی ہے. اور زمین روشن ہے بتبا یعنی غیر کے واسطے سے, یعنی کس کے واسطے سے سورج کے واسطے سے بھائی. تو اب دیکھو روشن ایک کلی ہے, بلب بھی روشن موم بتی بھی روشن زمین بھی روشن سورج بھی روشن. تو دیکھو یہ کلی ہے کثیرین پہ صادق آ رہی ہے لیکن کیا سب پر برابری کے ساتھ صادق آ رہی ہے؟ مثلا زمین اور سورج کو دیکھ لو برابری کے ساتھ صادق ہے؟ برابری کے ساتھ صادق نہیں, بلکہ کس کے لیے روشن کس پر روشن کا صدق اولا ہے دوسرے کے مقابلے میں؟ سورج پر روشن کا صدق اولا ہے کس کے مقابلے میں؟ زمین کے مقابلے میں, کیونکہ سورج کی ذات ہی کس کا تقاضا کر رہی ہے روشن ہونے کا اور زمین تقاضا کر رہی ہے روشن ہونے کا بتبا یعنی غیر کے واسطے سے کہ وہ روشن ہے غیر کے واسطے سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اولویہ یعنی کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے بذات ہو یعنی ان کی ذات ہی اس کا تقاضا کر رہی ہے اور بعض کے لیے کلی کا ثبوت بتبا ہو یعنی غیر کے واسطے سے ہو. اور تیسرا کیا فرق تھا؟ اشدیت کے اعتبار سے کہ کلی کا ظہور بلحاظ کیفیت بعض افراد میں زیادہ ہو اور بعض میں کم ہو. جیسے سفید چادر بھی ہے اور سفید برف بھی ہے. کون سی چیز زیادہ سفید؟ برف زیادہ سفید ہے. تو یہاں دیکھو کیفیت کے اعتبار سے فرق ہے اور بعض اوقات مقدار کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے, اس کو ازیدیت کے اعتبار سے کہتے ہیں. جیسے مثلا ایک طرف بھی ریت ہے, مثلا ایک ٹرک ریت پڑی ہے دوسری طرف دو ٹرک ریت پڑی ہوئی ہے تو کون سی زیادہ؟ دو ٹرک والی. تو یہاں پر بھی دیکھو ریت ایک کلی ہے اس پر بھی صادق آ رہی ہے اس پر بھی صادق آ رہی ہے لیکن اس کلی کا ظہور کس میں؟ وہ جو زیادہ مقدار ہے اس میں کلی کا ظہور زیادہ ہے. تو یہ فرق کس اعتبار سے ہے؟ ازیدیت اس کو کہتے ہیں. لیکن اس کا میں نے بتایا کوئی اعتبار نہیں. پہلے تین فرق جو ہیں ان کا تو اعتبار ہے, اولیت اولویت اور اشدیت, یہ تین فرق معتبر ہیں. تو کلی مشکک میں یہ تین فرق شمار ہوتے ہیں, باقی فرق شمار نہیں ہوتے. یہی بیان کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی اب شرح کے اندر قوله ان تفاوتت ای یکون صدق هذا المعنى على بعض افراده مقدما, یعنی اس معنی کا صادقانہ بعض افراد پر یہ مقدم ہو, یعنی اس معنی کلی کا صادقانہ بعض افراد پر کیا ہو؟ مقدم ہو. علی صدقہ علی بعض آخر، بعض دوسروں پر صادق آنے سے، جیسے وجود، واجب الوجود پر بھی صادق آ رہا ہے اور ممکنات پر بھی، لیکن واجب الوجود پر اس وجود کا صدق کیا ہے؟ مقدم ہے. کس کے مقابلے میں؟ ممکنات کے مقابلے میں. یہ معنی ہے کہ ایکون صدق ہذا المعنی، یعنی اس معنی کا صادق آنا، علی بعض افراد ہی مقدمن، بعض افراد پر یہ مقدم ہوتا ہے، علی صدق ہی علی بعض آخر، بعض دوسروں پر صادق آنے کے مقابلے میں. بالعلیت، کس وجہ سے مقدم ہوتا ہے؟ علت ہونے کی بنا پر، کیونکہ وہ بعض، جیسے مثلا واجب الوجود، وہ باقیوں کے لیے علت ہے. او یکون صدقہ علی بعض اولا و انسب، یا اس کا صادق آنا بعض پر اولا اور انسب، یعنی زیادہ لائق ہوتا ہے، من صدقہ علی بعض آخر، بعض دوسروں پر صادق آنے سے. بھئی وہی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں نا، کلی کا ثبوت، یعنی یوں کو کلی کا صدق، صادق آنا، یہ بعض افراد پر مقدم ہوتا ہے بعض کے مقابلے میں، یعنی بعض پر اولن ہوگا اور بعض پر ثانین ہوگا. اور دوسری قسم بیان کر دی، یعنی کلی کا صادقانہ بعض افراد پر اولا اور انسب ہوگا، زیادہ مناسب ہوگا. یہ کس میں؟ اولویت کے اعتبار سے. وغرضہ، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرع افراد، اس پر اب آگے اشکال اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں. اعتراض یہ کہ یہ فرق تو چار قسم کے ہیں، لیکن متن میں صرف دو ذکر ہیں. دیکھیے متن، و مشککن ان تفاوتت باولیتی او اولویتی، اگر اس کے افراد مختلف ہوں، کس اعتبار سے؟ اولیت کے اعتبار سے یا اولویت کے اعتبار سے. تو فرق تو چار قسم کے ہیں، لیکن ماتن نے تو صرف کتنے ذکر کیے؟ دو ذکر کیے. تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ماتن نے مثال ذکر کی ہے کہ فرق اس طرح ہو سکتے ہیں، سارے فرق ذکر کرنا ان کا مقصد نہیں، بس بتلانا تھا کہ مثال کے طور پر اولویت کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے اور اولویت کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے. یہ معنی ہے وغرضہ من قولہ، اور مصنف کی غرض اس کے قول، ان تفاوتت باولیتی او اولویتی، اس قول سے مصنف کی غرض جو ہے مثلا، وہ کیا ہے؟ مثال ہے، وہ صرف مثال ذکر کر رہے ہیں. فإن التشکیك لا ينحصر فيها، اس لیے کیونکہ تشکیق صرف اسی میں بند نہیں ہے. لا ينحصر فيهما، اس لیے کیونکہ تشکیق انہی دو قسموں میں بند نہیں ہے. بل قد يكون بالزيادة والنقصان، بلکہ کبھی تشکیق ہوتی ہے کم یا زیادہ ہونے کے ذریعے بھی. کم یا زیادہ، یہ کس میں ہوگا؟ ازیدیت میں. کس میں؟
ازیدیت.
اور بشدتی والضعف، اور کبھی تشکیق ہوگی شدت اور ضعف کے ذریعے، یہ کس میں ہوگا؟
اشدیت
کے. تو یہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مصنف کا مقصد ساری قسمیں بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ مصنف کا مقصد صرف کیا تھا؟ مثال، بس فرق کی ایک دو مثالیں ذکر کر دیں، ساری قسمیں ذکر کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. قوله وإن كثر، مصنف کا قول جو ہے وإن كثر، اي لفظ ان كثر معناه المستعمل هو فيه، یعنی لفظ اگر اس کا معنی کثیر، وہ معنی کثیر ہو، کون سے معنی؟ المستعمل هو فيه، جس میں وہ لفظ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں لفظ جو ہے اگر اس کا معنی مستعمل جو ہے وہ کثیر ہیں، فلا يخلو، تو پھر وہ خالی نہیں ہے. اما ان یکون موضوعا لکل واحد من تلک المعانی ابتداء، یا تو وضع ہوگا ان میں سے ہر معنی کے لیے ابتدا سے ہی، بوضع علیحدہ، علیحدہ وضع کے ساتھ، علیحدہ وضع کے ساتھ وضع کیا جائے گا. بھئی دیکھیے نا کیا بیان کیا، مفرد یا تو متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی ہوگا. تو اب بتلا رہے ہیں کہ متکثر المعنی، پھر اس میں دو ہی احوال بنتے ہیں، یا تو جو معنی ایک ہے معنی زیادہ ہیں، متکثر المعنی
زیادہ
ہیں، جب زیادہ ہیں تو دو ہی صورتیں ہیں، یا ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع ہوگا یا وضع نہیں ہوگا. یہی بیان کریں، فلا یخلو، تو وہ خالی نہیں ہے. کیا معنی خالی نہیں ہے؟ ان دو باتوں سے خالی نہیں ہے. توجہ ہے
جی.
ادھر دیکھیے فلا یخلو وہ خالی
نہیں.
یعنی وہاں دو ہی چیزیں ہیں, تیسری کوئی صورت نہیں. کون سی دو صورتیں؟ یا تو ہر معنی کے لیے وہ علیحدہ وضع ہوگا یا ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع نہیں. یہ معنی فلا یخلو تو اس بات سے خالی نہیں ہے ان دو باتوں سے. کون سی دو باتیں؟ کہ اما ان یکون موضوعا لکل واحد من تلک المعانی ابتداء بوضع علاحدۃ او لا یکون کذلک. یا تو وہ وضع ہوگا ان میں سے ہر معنی کے لیے ابتدا سے ہی علیحدہ وضع کے ساتھ, او لا یکون کذلک یا ایسا نہیں ہوگا. یعنی یہ دو صورتیں ہیں. والاول یسمى مشترکن, اور اول کو کیا کہتے ہیں؟ مشترک. جبکہ وہ ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع ہو. کل عینی, جیسے عین کا لفظ ہے, لل باصرتی, کس کے لیے وضع ہے؟ باصرہ دیکھنے والی, یعنی آنکھ مراد ہے, آنکھ کو کہتے ہیں. جیسے عین کا لفظ وضع ہے لل باصرتی, آنکھ کے لیے بھی, و ذہبی اور سونے کے لیے بھی, سونا چاندی بھائی, سونے کے لیے بھی, و رکبتی اور گھٹنے کے لیے بھی, و ذاتی اور ذات کے لیے بھی, اور بھی بہت سے معنی اس کے آتے ہیں. تو یہ لفظ مشترک ہے. وعلی الثانی, اور دوسری صورت پر. کون سی دوسری صورت؟ کہ ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع نہ ہو. تو فلا محالتا, تو پھر یقینی طور پر ان یکون اللفظ موضوعا بواحد من تلک المعانی, لفظ وضع ہوگا ان معانی میں سے کسی ایک معنی کے لیے. لفظ وضع ہوگا, یا پیچھے بتایا نا دو ہی صورتیں ہیں, یا لفظ کئی معانی کے لیے وضع ہوگا یا کئی کے لیے وضع. جب کئی کے لیے وضع نہیں ہے تو پھر کتنے کے لیے وضع ہے؟ ایک کے لیے وضع ہے, ظاہر سی بات ہے. تو یقینی طور پر ان یکون اللفظ موضوع ام بواحد من تلک المعانی, لفظ جو ہے وہ وضع ہوگا ان معانی میں سے ایک کے لیے. اذ المفرد قسم من اللفظ الموضوعی, اس لیے کیونکہ مفرد جو ہے وہ لفظ موضوع کی قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ لفظ موضوع کسے کہتے ہیں؟ جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا. جب مفرد لفظ موضوع ایک ہوتا ہے جس کا معنی ہی کوئی نہ ہو جس لفظ کا, اس کو کہتے ہیں محمل. تو مفرد کیا ہے؟ لفظ موضوع. جب یہ کئی معنی کے لیے نہیں وضع تو ظاہر سی بات ہے پھر کس کے لیے وضع ہوگا؟ ایک ہی معنی کے لیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی معنی کے لیے وضع نہ ہو, کیونکہ یہ تو لفظ موضوع ہے, اس کو تو وضع کیا گیا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کیونکہ مفرد جو ہے وہ لفظ موضوع کی قسم ہے. ثم انہ ان استعمل فی معنی آخر, پھر اگر وہ استعمال ہوتا, وضع تو ایک معنی کے لیے ہے لیکن اگر استعمال ہوا فی معنی آخر کسی دوسرے معنی میں, فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي, تو اگر وہ مشہور ہو گیا دوسرے معنی میں, وَتُرِكَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ, اور پہلے معنی میں اس کے استعمال کو چھوڑ دیا گیا, بِحَيْثُ, اس طور پر کہ يَتَبَادَرُ مِنْهُ الثَّانِي. تبادر کا معنی ہے سبقت کرنا. تبادر کا کیا معنی؟
سبقت.
یعنی ذہن میں ایک لفظ ہے منقول میں, کیا ہے ایک لفظ کو وضع تو ایک معنی کے لیے کیا گیا تھا لیکن اس معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگے. اب جب بھی وہ لفظ بولتے ہیں پہلے معنی کو لوگوں نے وضع تو یوں کو منقول ہے اس کو وضع تو ایک معنی کے لیے کیا گیا تھا لیکن پھر پہلے معنی کو لوگوں نے چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال کر دیا, اور پہلے معنی کو ایسا چھوڑا کہ جب بھی وہ لفظ بولیں ذہن کی طرف کون سا معنی سبقت کرتا ہے؟ دوسرا معنی. پہلا معنی ذہن میں آتا ہی نہیں. یہ معنی ہے کہ وَتُرِكَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ, اور اس کا استعمال معنی اول میں چھوڑ دیا گیا, بِحَيْثُ, اس طور پر, یعنی اس طرح چھوڑ دیا گیا کہ يَتَبَادَرُ مِنْهُ الثَّانِي, کہ دوسرا معنی متبادر ہوتا ہے وہ ذہن میں جلدی آتا ہے. پہلا ذہن میں جلدی آتا ہی نہیں. دوسرا معنی ذہن میں آتا ہے, اذا اطلق مجردا عن القرائن, جب اس کا اطلاق کیا جائے اس حال میں کہ وہ خالی ہو قرینوں سے. کس سے؟ پھر سنو عبارت, پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں. دیکھو مفرد کو اگر وہ متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی, اگر متکثر المعنی ہے پھر یا تو وہ ہر لفظ ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع ہوگا یا ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع. اگر ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع ہے تو وہ تو ہے مشترک. اگر ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی ایک معنی کے لیے وضع ہوگا. کیونکہ یہ کیا ہے لفظ موضوع ہے. جب ایک معنی کے لیے وضع ہے اور دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا, وضع ایک معنی کے لیے اور استعمال تو پھر دوسرے میں مشہور ہوا یا مشہور, مشہور ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسی میں لوگ استعمال کرتے ہیں, پہلے کو کیا کر دیا چھوڑ دیا, تو پھر یہ دوسرے معنی میں اس مشہور ہوا اور پہلے کو لوگوں نے چھوڑ دیا, اس طور پر کہ جب بھی لفظ کو بولا جاتا ہے تو وہ دوسرا معنی ہی سمجھ میں آتا ہے, پہلا سمجھ میں نہیں آتا, تو اس کو کیا کہتے ہیں منقول. یہی بیان کر رہے ہیں, ذرا پھر عبارت دیکھ لو, کہتے ہیں فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي, اگر وہ مشہور ہو گیا دوسرے معنی میں, وَتُرِكَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِي, اور اس کے استعمال کو معنی اول میں چھوڑ دیا گیا, بِحَيْثُ, اس طور پر کہ يَتَبَادَرُ مِنْهُ الثَّانِي, اس لفظ سے دوسرا معنی ہی ذہن میں آتا ہے, دوسرا معنی ہی ذہن کی طرف سبقت کرتا ہے. کب؟ اِذَا اُطْلِقَ, جب اس لفظ کو بولا جائے, مجرد عن القرائنی, قرینوں سے خالی, قرینوں سے خالی بولا جائے تو پھر دوسرا معنی ہی سمجھ میں آتا ہے. قرینے ہوں پھر تو ٹھیک ہے, پہلا معنی بھی سمجھ میں آ سکتا ہے, قرینے کو ساتھ ملے ہوں جو پہلے معنی کی طرف کیا کر رہے ہوں, اشارہ کر رہے ہوں. ہاں لیکن اکیلا بولا جائے تو پھر وہ دوسرا معنی ہی ذہن کی طرف سبقت کرتا ہے. فہذا یسمى منقولا, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقول کہتے ہیں. وَإِن لَّمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي, اور اگر دوسرے معنی میں وہ مشہور نہیں ہوا, وَلَمْ يُهْجَرْ فِي الْأَوَّلِي, اور پہلے معنی کو بھی چھوڑا نہیں گیا, بل یستعمل تارتن فی الاولی, بلکہ وہ استعمال ہوتا ہے کبھی کبھار, تارتن کبھی کبھار, کبھی کبھار تو وہ استعمال ہوتا ہے فی الاول, پہلے معنی میں, وہ اخرا فی الثانی, اور
دوسرے
تارتن اخرا, یہاں تارا موصوف محذوف ہے, وہ تارتن اخرا, اور دوسری مرتبہ وہ استعمال ہوتا ہے فی الثانی, کس میں؟
دوسرے معنی
میں. یعنی ایک وقت تو وہ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی دوسرے وقت میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وَلَمْ يُحْجَرْ فِي الْأَوَّلِ, اور پہلے معنی میں بھی وہ محجور نہیں, یعنی پہلے معنی کو بھی چھوڑا نہیں گیا, بل یستعمل تارتن فی الاولی, بلکہ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی کبھار تو پہلے معنی میں, وہ اخرا فی الثانی, اور کبھی کبھار دوسرے معنی میں, فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ, پس اگر اس کو استعمال کیا گیا پہلے معنی میں, اَي الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ, یعنی معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا, تو یسمى اللفظ حقیقتاً, تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت کہتے ہیں. وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الثَّانِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لَهُ, اور اگر اس کو استعمال کیا جائے اس دوسرے معنی کے اندر جو کہ غیر موضوع لہو ہے, یسمى مجازاً, تو اس لفظ کو مجاز کہتے ہیں. ثم علم, پھر تو جان لے کہ ان المنقول لا بد له من ناقل, کہ منقول کے لیے ضروری ہے کسی ناقل یعنی نقل کرنے والے کا ہونا, من المعنى الاول المنقول عنه الى المعنى الثاني المنقول اليه, بھائی منقول میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ وضع تو تھا ایک معنی کے لیے اور پھر اس کو نقل کر دیا گیا دوسرے معنی کی طرف, تو اس کے لیے کوئی نقل کرنے والا چاہیے, نقل کرنے والا یعنی ناقل, ناقل, اور پھر وہ ناقل اس نے نقل کیا کس سے؟ پہلے معنی سے, تو پہلا معنی ہوا منقول عنہ, جس سے نقل کیا گیا, اور دوسرا معنی ہوا منقول له, جس کے لیے کیا کیا گیا, توجہ ہے, وہ لفظ کیا ہوا؟ منقول, اور نقل کرنے والا کون ہوا؟ ناقل, اور جس معنی سے نقل کیا وہ کون سا معنی ہوا؟ منقول عنہ, اور جس معنی کے لیے نقل کیا وہ کیا ہے؟ منقول له, تو جس معنی سے نقل کیا وہ ہے منقول عنہ, اور جس معنی کی طرف کیا وہ منقول له ہے. یہی لفظ آ رہے ہیں عبارت میں, دیکھیے بھائی, تو کہتے ہیں سم معلم, پھر تو جان لے, ان المنقول لا بد له من ناقل, منقول کے لیے ضروری ہے کوئی نقل کرنے والا, من المعنى الاولی, پہلے معنی سے, کون سا معنی؟ المنقول عنہ, وہ جو منقول اس سے نقل کرنے والا کوئی, الى المعنى الثانی, دوسرے معنی, المنقول الی, یعنی کہ منقول الیہ کی طرف کوئی نقل کرنے والا اس کے لیے ضرور چاہیے. فہذا ناقل تو یہ نقل کرنے والا اما اہل الشرع یا تو کون ہوں گے اہل شریعت ہوں گے او اہل العرف العام یا عرف عام والے لوگ ہوں گے یعنی عام لوگ ہوں گے او اہل عرف و اصطلاح خاص یا خاص اصطلاح اور خاص عرف والے لوگ ہوں گے یعنی خاص جماعت ہوگی گن نحوی یہ جیسے کہ نحوی ہیں مثلا مثال کے طور پر فعل الاول یسمى منقولا شرعیا تو پہلی صورت میں اس کو کیا کہیں گے جبکہ نقل کرنے والے اہل شرع ہوں تو اس کو یسمى منقولا شرعیا اس کو منقول شرعی کہیں گے وعلى الثانی منقولا عرفیا اور دوسری صورت پر اس کو منقول عرفی کہیں گے جبکہ نقل کرنے والے کون لوگ ہوں عام لوگ ہوں وَعَلَى الثَّالِثِ اصطلاحیًا اور تیسری صورت میں اس کو منقول اصطلاحی کہیں گے وَإِلَى هَذَا أَشَارَ اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے بِقَوْلِهِ اپنے اس قول يُنسَبُ إِلَى النَّاقِلِ کے ذریعے متن میں کیا آیا تھا کہ منقول جو ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے نقل کرنے والے کی طرف اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہوں تو منقول عرفی اگر اہل شریعت ہوں تو منقول شرعی اور اگر کوئی اور علم والے اور جماعت والے ہوں تو منقول اصطلاحی کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. میں نے مثال ذکر کی تھی جیسے دابا کا لفظ. دابا کا لفظ عربی میں زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے لیے وضع تھا لیکن پھر عام لوگ اس کو صرف چوپایوں اور مویشیوں کے لیے استعمال کرنے لگے اور بالخصوص وہ چوپائے جو بوجھ یا سامان کے کام یا سواری کے کام آتے ہیں بوجھ لادنے کے یا یعنی گھوڑا گدا خچر وغیرہ. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ کیا ہے منقول عرفی ہے اور ایک ہے منقول شرعی کہ اہل شریعت نے نقل کیا ہو مثلا جیسے صلات. صلات کا معنی ہے عربی میں دعا یہ دعا کے لیے وضع تھا لیکن پھر اہل شریعت نے اس کو خاص کر دیا ایک عبادت کے خاص طریقے کے ساتھ جس میں رکوع سجدہ وغیرہ ہوتا ہے اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں صلات کہتے ہیں. تو یہ کیا ہوا منقول شرعی. اور تیسرا ہے منقول اصطلاحی جیسے کسی بھی علم کی کوئی بھی اصطلاح لے لو منطق کی اصطلاح لے لو نحو کی اصطلاح لے لو مثلا نحو میں اسم کا لفظ. اسم کا لفظ عربی میں تو اسم کا معنی ہے نام لیکن اصطلاح نحو میں اسم کسے کہتے ہیں وہ کلمہ وہ لفظ جو اپنے معنی پر مستقلا دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں. اب پھر اس میں ایک بات یاد رکھنا عام عربی کلام میں صلات کا لفظ دعا کے لیے استعمال کرو تو یہ ہے حقیقت اور نماز کے لیے استعمال کرو تو مجاز. کس میں بلکہ یوں کہو اب تو یہ مسلمانوں میں بھی عام ہو گیا تمام مسلمانوں میں صلات کا لفظ نماز کے لیے ہو تو حقیقت اور دعا کے لیے ہو تو مجاز ہے. صورت سمجھ میں آ تمام دین والے یعنی تمام مسلمانوں کے نزدیک اب صلات کا لفظ نماز کے لیے کیا ہے حقیقت کیونکہ مسلمانوں نے صلات کا لفظ نماز کے ساتھ خاص کر دیا یوں کہ نماز کے لیے وضع کر دیا اس کو کیا کر دیا تو نماز کے لیے جب استعمال کریں گے تو یہ کیا ہے حقیقت اور اگر دعا کے لیے بولیں گے تو مجاز ہے. جبکہ غیر مسلمان جو ہیں وہ جب صلات کا لفظ عرب بولیں گے تو وہ دعا کے لیے حقیقت اور نماز کے لیے مجاز لیکن مسلمانوں کے ہاں صلات کا لفظ کیا ہوگا نماز کے لیے حقیقت اور دعا کے لیے مجاز کیونکہ مسلمانوں نے لفظ صلات کو کس کے لیے خاص کر دیا کس کے لیے وضع کر دیا نماز کے لیے. اسی طرح ہے ہر علم میں بھی اسی طرح ہے نحو میں لفظ اسم بولو گے تو وہ لمبی تاریخ جو آپ نے ابھی میں نے پڑھی کیا وہ لفظ جو اپنے معنی پر وہ کلمہ جو اپنے معنی پر مستقلا دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا بھی نہ ہو تو گویا اہل نحو نے لفظ اسم کو اس معنی کے لیے وضع کر دیا. تو جب آپ نحویوں سے بات کر رہے ہوں گے تو تو پھر اسم کا اسم کو اس معنی میں جب استعمال کریں گے تو یہ اس کا معنی ہوگا حقیقی، اور دوسرا معنی کیا ہوگا؟ مجازی. اور جب عام عرب کلام، عربوں سے آپ کلام کریں گے، وہاں اسم کا لفظ بولیں گے تو اس کا معنی نام کریں گے تو وہ ہے معنی حقیقی، اور یہ نحو والا معنی کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ معنی مجازی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ حاصل کلام مختصراً پھر سن لیں بھائی. آج آپ نے پڑھا کہ مصنف نے فمع تشخصہ وضعاً، مع تشخصہ کا معنی ہے مع جزئیتہ، جزی ہونا، تو جزی ہونے کے ساتھ وضع کی قید لگائی کہ وہ جزی ہو کس اعتبار سے؟ وضع کے اعتبار سے، تو پھر اس کو علم کہیں گے. مصنف نے یہ وضع کی قید کیوں لگائی؟ کیونکہ مصنف کی رائے یہ ہے کہ اس میں اشارہ اور ضمیریں جو ہیں وہ علم نہیں، جب وہ علم نہیں تو وہ ان کو نکالنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے وضع کی قید لگا دی، کیونکہ وہ ضمیریں اور اسماء اشارہ وضع کے اعتبار سے تو جزی نہیں ہے، استعمال کے اعتبار سے کیا ہیں؟ جزی ہیں. پھر شارح نے یہاں تقریر کی اور کہا کہ یہ جو وہ تقسیم کر رہے ہیں، یہ وضع کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں یا استعمال کے اعتبار سے؟ انی تحدا مانا ہو و ان کا سرا مانا، یہ وضع کے اعتبار سے تقسیم ہے یا استعمال کے اعتبار سے؟ اگر وضع کے اعتبار سے تقسیم ہے تو پھر حقیقت اور مجاز اس میں داخل ہی نہیں ہوتے، اور اگر یہ استعمال کے اعتبار سے تقسیم ہے تو پھر وضعن کی قید کی ضرورت نہیں، اس میں اشارہ اور ضمیریں خود ہی نکل کر کس میں داخل ہو چکے؟ متکثر المعنی میں، کیونکہ ان کو جس لفظ کے لیے بولیں گے، جس چیز کے لیے بھی یہ بولیں گے، گویا وہ اس کا معنی ہے. تو یہ اس کا معنی ایک ہوا یا زیادہ ہو گئے؟ یہ استعمال تو بہت ہر چیز کے لیے ہوتا ہے، تو ان کے معنی زیادہ ہو گئے، تو یہ متکثر المعنی ہوئے، تو یہ لہذا مصنف کو وضعن کی قید لگانے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد آگے بتلایا تھا کہ اس کے افراد برابر ہوں گے، کلی کے متواتی کے برابر ہونے کا کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ کلی ان سب پر برابری کے ساتھ صادق آئے گی. اور پھر بتلایا کہ اس کے کلی کے افراد مختلف ہوں گے، مختلف ہونے کا کیا معنی؟ یعنی معنی یہ ہے کہ بعض پر کلی کا صدق مقدم ہے دوسروں کے مقابلے میں، کیونکہ وہ بعض، یعنی بعض پر کلی کا صدق اولن ہے اور بعض پر ثانین ہے، کیونکہ وہ بعض جو اولن ہیں وہ علت اور دوسرے معلول ہیں. اور یا پھر بعض اوقات کلی کا صدق بعض افراد پر زیادہ مناسب ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، کیونکہ ان کی ذات ہی اس کلی کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ اس کلی کا تقاضا بھی تباہ کرتے ہیں، یعنی غیر کے واسطے سے کرتے ہیں. اور پھر ذکر کیا کہ بھئی فرق تو چار ہو سکتے ہیں، ماتن نے تو صرف دو ذکر کیے، تو جواب دیا کہ ماتن نے صرف بطور مثال ذکر کی کہ اس طرح فرق ہو سکتا ہے، سارے فرق بیان کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. فرق تو کل چار طرح ہو سکتے ہیں، اولیت کے اعتبار سے بھی، اولویت کے اعتبار سے بھی، اشدیت کے اعتبار سے بھی، اور ازیدیت کے اعتبار سے بھی. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے صرف تین معتبر ہیں، ازیدیت کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ معتبر نہیں ہے بھائی، اس کو فرق شمار نہیں کیا جاتا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ لفظ کے معنی اگر کثیر ہوں تو پھر اگر ہر معنی کے لیے وہ ابتداءً ہی وضع ہے تو وہ مشترک، اور اگر ابتداءً وضع نہیں، ابتداءً ہر معنی کے لیے وضع نہیں بلکہ ابتداءً تو ایک معنی کے لیے وضع تھا، تو پھر اس کو اگر دوسرے معنی کی طرف نقل کیا گیا تو پھر پہلے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یا اس کو چھوڑ دیا گیا؟ اگر پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے اور جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے وہی دوسرا معنی ہی سمجھ میں آتا ہے تو اس کو منقول کہتے ہیں. اور پھر یہ تین قسم پر ہو سکتا ہے، عرفی بھی، شرعی بھی، اور اصطلاحی بھی ہو سکتا ہے. اور اگر پہلے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، معنی موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو جب وہ پہلے معنی میں یعنی معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو اسے حقیقت کہیں گے، اور جب وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوگا تو اسے مجاز کہیں گے. بلاغت کی ایک چھوٹی سی بات بھی میں نے بیان کر دی. حقیقت اور مجاز میں. حقیقت تو کب بولتے ہیں؟ جب لفظ کس میں استعمال ہو، معنی موضوع لہو میں حق، اور معنی موضوع لہو ہو حقیقتاً. اور مجاز کے اندر بھی کہنے والے کا گویا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ لفظ بھی میں کس کے لیے استعمال کر رہا ہوں، معنی موضوع لہو کے لیے ہی استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ معنی موضوع لہو حقیقتاً ہوتا ہے یا تعویلاً؟ تعویلاً ہوتا ہے. گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اس لفظ کے دو معنی ہیں، اس یعنی یوں کہو اس لفظ کے دو معنی یا دو افراد ہیں. ایک فرد تو مشہور ہے جو آپ کو پتا تھا، اور ایک یہ فرد غیر مشہور ہے جس کا آپ کو پتا نہیں تھا، لیکن یہ اس کے لیے بھی وضع ہے. اس کے لیے تو وضع حقیقتاً نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کیا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے. تو تعویلاً گویا وہ تعویل کرتا ہے کہ اس کے لیے بھی لفظ وضع ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یوں کہو حقیقت اور مجاز یہ لفظ کی قسمیں ہیں. کس اعتبار سے؟ استعمال کے اعتبار سے. اور یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لہو میں ہی. ہاں وہ موضوع لہو یا حقیقتاً ہوگا یا تعویلاً ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.